السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے اسلام آباد کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ کا جاری دھرنا، حکومت خاص طور پہ عدالت کے احکامات کے بعد اس دھرنے سے کس طرح سے نمٹنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں ہم بات کریں گے عدالت کی جانب سے بلوچستان سے ملنے والی 20 لاشوں پہ از خود نوٹس، اور پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ، اس میں گفتگو ہوگی پاکستان کی سیاست پہ۔ میاں نواز شریف پاکستان کے سابق وزیر اعظم، وہ اب عوامی عدالت میں ہیں، کیا عدالتی فیصلے کے بعد عوام کی عدالت سے اگر تائید بھی حاصل ہو جاتی ہے تو اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس بارے میں ماہرین سے بات کریں گے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ افغانستان سے متعلق مختلف ڈیولپمنٹس ہیں، تذکرہ ہوگا وہاں پہ جاری عسکریت پسندی کے خاتمے کی کوششوں کا، اور ساتھ ساتھ ان اطلاعات کا کہ روسی ساختہ ایسے آلات طالبان جنگجوؤں کو فراہم کیے جا رہے ہیں جس کی مدد سے وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھنے کے قابل ہیں، یعنی نائٹ ویژن اکوپمنٹ اپن کو کہتے ہیں، وہ ان کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں۔ پروگرام کا ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہے وہ سپورٹس ہے، کرکٹ ہے، اور افغانستان ہی کے نقطۂ نظر سے بڑی شاندار خبر کہ افغانستان کی جو نوجوان ٹیم ہے انڈر 19، اس نے پاکستان کی انڈر 19 ٹیم کو ایشیا کپ کے فائنل میں شکست دے کر یہ ایونٹ جیت لیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی خبر ہے، خاص طور پہ افغانستان کے کرکٹ کے اس ریفرنس میں کہ ان کو ینگ اور فریش بلڈ جو ہے وہ ان کی ٹیم میں شامل ہونے کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ گیم مقبول ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ اسلام آباد میں 4 مذہبی جماعتیں، ان کا دھرنا جاری ہے، اور حکومت کے ساتھ مذہبی جماعتوں کے قائدین کے جو اب تک کے مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں، اب تک وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں راجہ ظفر اللہ کی رہائش گاہ پر بھی مذاکرات ہوئے، جس میں راولپنڈی اسلام آباد کے مختلف علماء اور مشائخ بطور ثالث شریک رہے۔ رات گئے مذاکرات کا دوسرا دور تھا۔ وزیر داخلہ حسن اقبال بتاتے یہ ہیں میڈیا سے انہوں نے بات کی ان مذاکرات کے ریفرنس میں کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ دھرنا مذاکرات کے ذریعے ختم ہو اور اس میں خون خرابہ نہ ہو، اور ان حالات میں وہ عدالت سے حکم ملنے کے باوجود یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو۔ کیا کہتے ہیں وزیر داخلہ، یہ ان کی زبان سے سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آتے ہیں اپنے پینل کے پاس۔
اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بحیثیت وزیر داخلہ کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کسی بھی صورتحال سے نبٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور سیکیورٹی آپریشن کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہماری لاسٹ آپشن ہے، اور ہم ہر ممکن ہر حد تک جائیں گے جس سے اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کر لیں۔ لیکن اگر مسلسل ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا اور مسلسل ضد اور انا کے اوپر اس مسئلے کو طول دیا گیا، تو پھر پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی جو ساکھ متاثر ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر جو کشیدگی پھیلنے کا اندیشہ ہے، اس کے لیے پھر اگر ناگزیر ہو گیا تو ہمارے تمام سیکیورٹی کے ادارے مل کر اس جگہ کو خالی کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جو بھی انتظامی کاروائی ان کا ان کے پاس اختیار ہے وہ کسی وقت بھی وہ کریں گے۔ ہم نے صرف انہیں روکا ہوا ہے اس بنیاد پہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب وہاں دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر لوگ اکٹھے ہیں تو کوئی ایسی کشیدگی یا آپس میں تصادم نہ ہو کہ جس کا کسی سائڈ سے بھی بعد میں پچھتاوا ہو کہ ایسا کام امر عمل کیوں ہوا۔
جی، وزیر داخلہ حسن اقبال صاحب کی گفتگو سے ایک جھلک ہم نے آپ کو سنوائی۔ ہمارے ساتھ ہیں حسین رانا صاحب، جرنلسٹ ہیں اور وائس آف امریکہ کو بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس ایشو کے اوپر کافی اپڈیٹ ہیں۔ دردانہ نجم، رائٹر، کالمسٹ، اور ہیومن رائٹس کے ایشوز، سیکیورٹی کے ایشوز، اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ ان کی ایریا آف ایکسپرٹیز ہیں۔ پہلے کچھ اپڈیٹ لیتے ہیں عاصم رانا سے۔ عاصم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی آپریشن کے لیے بظاہر دباؤ کتنا ہے، خاص طور پہ جب لاہور، جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈیسیژن آیا ہے، اور حکومت کے پلانز کیا نظر آتے ہیں؟
جو صورتحال ہے اس کے مطابق ان کے اوپر دباؤ تو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگوں کی مشکلات جس طریقے سے 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور لوگوں کی مشکلات جس قدر ان میں اضافہ ہو چکا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اسٹریٹ فارورڈ آرڈر دیا تھا کہ ود ان 24 آورز جو ہے اس کو خالی کروایا جائے. اب اس کو بھی 48 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور وہ بھی اس کے اوپر بھی حکومت کوئی بھی عمل نہیں کر سکی. اب کل صبح جب یہاں پر عدالت میں یہاں پر دوبارہ ان کو پوچھا جائے گا, جب کیا جائے گا, تو عدالت اس حوالے سے ان کے اوپر توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ ضلع انتظامیہ اور پولیس کے خلاف کر سکتی ہے. تو یہ سب دباؤ جو ہے یہ انتظامیہ کے اوپر, حکومت کے اوپر موجود ہیں, عوام کا دباؤ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود اب جو دوسری جانب سے جو ان کو ایک اور دباؤ وہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ اب سے کچھ دیر پہلے ربیع الاول کے جو چاند ہے وہ یہاں پر پاکستان میں نظر آ گیا ہے, اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں جو ہے وہاں پر تمام مسلمان اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, حضور پاک کی ولادت کا مہینہ ہے. لہٰذا اب حکومت کے لیے ایک اور مشکل ہو گیا کہ اگر وہ یہاں پہ آپریشن کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ کوئی خون ریزی ہو جاتی ہے تو اس کا جو تمام تر دباؤ ہوگا جو پورے ملک میں جو وہاں پہ جلسے جلوس ہونے ہیں اس میں بھی حکومت کے لیے خاصی مشکل ہوگا کہ وہاں پر اس کو کیسے فیس کریں گے. تو یہ تمام تر دباؤ ہیں, تیاریاں مکمل ہیں لیکن ابھی تک آپریشن کے حوالے سے یا اس جگہ کو خالی کروانے کے لیے کوئی کاروائی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا.
عوامی سطح پہ کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
عوامی سطح پر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا, اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان کے خلاف, ان جتنے بھی یہاں پہ مذہبی جماعت کے لوگ ہیں ان کے خلاف بولنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اب تک جب بھی کسی شخص نے ان کے خلاف بات کی ہے, آج یہاں پر انہوں نے بات کرتے ہوئے دو ٹی وی چینلز کے بھی نام لیے اور ان کو کہا کہ دو نجی ٹی وی چینل سے, اور انہوں نے کہا کہ ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے کیونکہ یہ حکومت کا ورژن دکھا رہے ہیں, حکومت جو بات کرنا چاہ رہی ہے یہ اس کو دکھا رہے ہیں, لہٰذا ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے. تو اس وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ مذہبی جماعت کے لوگ ہیں یہ جذبات کو کر رہے ہیں, بھڑکا رہے ہیں.
دیکھیں سوال لیکن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان بنیادوں کے اوپر سوچنا ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور اس میں مساجد یا مسجد یا ممبر اور محراب ان کے پاس ہوگا تو اس کے اندر تو سیاسی ظاہری رنگ زیادہ نظر آئے گا نا. اگر رٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنی ہے تو الٹیمیٹلی ریاست کے اداروں کو جو اس کے پیرامیٹرز ہیں, جو ایس او پیز ہیں, اس کے مطابق آپریٹ کرنا ہے, وقت بھلے کچھ بھی ہو.
جی بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے, قانون اور رسول کے ضابطے کے مطابق تو ایسے ہی ہونا چاہیے, اور خاص طور پر اس وقت جب عدالت کے آپ کے پاس براہ راست احکامات موجود ہیں کہ آپ نے 24 گھنٹے میں اس جگہ کو خالی کروانا ہے. لیکن حکومت جو ہے وہاں پر وہ اپنے پولیٹیکل جو امپیکٹ سارے اس کو بھی دیکھ رہی ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اگلے کچھ ہی عرصے میں 5 سے 6 ماہ میں ان کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں, ایک مذہبی جماعت ہے اور ان کے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے تو ان کو سیاسی طور پہ بھی اس کا نقصان ہوگا. تو یہ تمام صورتحال ہے جس کی وجہ سے حکومت کوئی بھی ڈیسیزن لینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے, لیکن اس کا جو تمام ریزلٹس ہیں اس کے آفٹر افیکٹس ہیں وہ سارے سارے عام لوگوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں کہ جو پچھلے 15 دن سے وہاں پر گھنٹوں میں جو ہے وہ صبر کر رہے ہیں.
آخری بات, اگر عوام بھگت رہے ہیں اس کے سائڈ ایفیکٹس, تو کیا عوام کے اندر اس کے خلاف رد عمل بھی ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا معاملہ سڑکوں کے اوپر اس طرح سے حل نہیں ہونا چاہیے جس سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہو؟
جی بالکل, عوام میں رد عمل تو ہے لیکن اس کو ظاہر کرنے نہیں چاہتے کیونکہ وہ ان سے ایک طرح سے خوف زدہ بھی ہیں, ایک ان کا خوف بھی اس مذہبی جماعت کا موجود ہے کہ اگر ان کو وہاں پر ان کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہ وہاں پر اگر ان کو ہی مرتد قرار دے دیں تو وہاں پر ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ معاملہ خاصا حساس ہے اور اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ براہ راست ان کے خلاف عام لوگوں میں بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل وہاں پہ ان کا پروٹیسٹ اگر ان کو کرنا ہے تو وہاں پہ کسی اور جگہ پہ جائے کریں, لیکن ان کے خلاف اگر کوئی بات کہی جائے تو وہ وہاں پر کوئی عام آدمی ان کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا.
میں اس سے پہلے کہ انالیسس کے لیے آپ سے ہم ذرا اپڈیٹ لیتے ہیں, انالیسس کے لیے دردانہ کے پاس جاؤں, ایک اور بات ہمیں بتائیے گا, یہاں پہ جو لبیک یا رسول اللہ کے سرپرست ہیں ان کے جو ویڈیو میسیجز اور آڈیو میسیجز اس وقت وائرل ہو رہے ہیں جس میں عدالت کے حتیٰ کہ چیف جسٹس کے بارے میں بہت زیادہ سخت اور نازیبہ زبان اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, سو جو ریاست کے انسٹیٹیوشن سے اگر ہم پولیٹیکل پارٹی خاص طور پہ حکمران جماعت مسلم لیگ نواز کو سائڈ پہ رکھیں, سو وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آخر پاکستان کی فوج کا بھی آنا جانا رہتا ہے وہاں سے راول پنڈی سے اسلام آباد, ان کو بھی کوئی تکلیف یا مشکل ہے اس بارے میں یا نہیں ہے؟ اور دوسرا جو یہ تاثر ہے کہ کوئی خاص اداروں کی جانب سے ان کو حمایت حاصل ہے, یہ تاثر کتنا درست اور کتنا گہرا ہے؟ دونوں ریفرنسز میں بتائیے.
جی بالکل, اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اداروں کے جو ہے وہاں پر جو لوگ وہاں سے اکثر گزرتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ان کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے, اکثر جو آرمی وغیرہ کی گاڑیاں وغیرہ گزر رہی ہیں تو ان کو روکا نہیں جاتا. تو اس حوالے سے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو فیض آباد کا جو مقام ہے اس سے تقریباً 0.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے ایک حساس ادارے کا جو فوج سے منسلک ہے اس کا ایک کیمپ آفس ہے, وہاں پر بہت عرصے سے موجود ہے, جہاں پہ جس کو ایک اوجری کیمپ بھی کہا جاتا تھا اب اس کا حمزہ کیمپ نام ہے, وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. تو وہاں پہ وہ بھی سچویشن کو سارے کے سارے مانیٹر کر رہے ہیں, اور اگر وہ اس میں انوالو ہوں تو میرا خیال ہے کہ کچھ منٹوں کی گیم ہے کہ وہاں پر اس کو حل کیا جا سکتا ہے معاملے کو, لیکن ابھی تک وہ وہاں پر اس میں براہ راست جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوئے. باقی اسٹیٹ کی اگر رٹ کی بات کی جائے تو رٹ آف دا اسٹیٹ اس وقت بھی نہیں تھی کہ جب یہاں پر عمران خان یہاں پر اپنا دھرنا لے کر آئے تھے اور اسلام پارلیمنٹ کے سامنے 126 دن تک وہ آ کے بیٹھے رہے, اور اب وہی صورتحال ہے کہ 14 دن ہو گئے ہیں. رٹ آف دا اسٹیٹ یہ ہے کہ لاہور سے چل کر یہ اسلام آباد تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کو راستے میں کسی جگہ بھی روکنا
نہیں. ایک بات کی کلیئرٹی ہونی چاہیے ہمارے لسنرز کو بھی, رٹ آف دا اسٹیٹ دھرنوں یا اس سے متاثر نہیں ہوتی ہے اگر وہ لیگل پیرامیٹرز کے اندر ہوں, باقاعدہ پرمیشن ہو, باقاعدہ جگہ ڈیزگنیٹڈ ہو. اور پروٹیسٹ کرنا یہاں پہ وائٹ ہاؤس کے سامنے پچھلے 35 سال سے ایک کیمپ لگا ہوا ہے, وہاں پہ مسلسل احتجاج ہو رہا ہے. سو بات احتجاج یا دھرنوں کی نہیں ہے, بات یہ کہ وہ دھرنے کتنے کس حد تک لیگل پیرامیٹرز کے اندر ہیں یہ دیکھنا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. دردانہ نجم صاحبہ اب آپ کے پاس آتے ہیں, آپ نے ساری اپڈیٹس ہم نے وہاں سے لیا, انالیسز ہمیں دیجیے گا کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں, کیا ہو رہا ہے اور خاص طور پہ اس دھرنے کے ریفرنس میں حکومت کیوں متذبذب ہے, اور حکومت کے جو تحفظات ہیں وہ تو بظاہر سیاسی نوعیت کے لگتے ہیں کہ الیکشن ایئر ہے, ربیع الاول آنے والا ہے, مساجد میں ہمارے خلاف بولا جائے گا. سو کیا کچھ کمپرومائز ہو رہا ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ دھرنا تو ایک تو وہ گورنمنٹ سے اجازت لے کر آئے تھے, اور دنیا بھر میں وہاں دھرنے دیے جاتے ہیں. سب سے زیادہ فرانس آپ کے سامنے ہیں, وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. یہ دھرنے دینا یا سڑکوں پہ نکلنا یا پروٹیسٹ کرنا یہ ایسی کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. آپ جیسے ابھی آپ نے ایک ایگزامپل بھی دی ہے, بات ساری یہ ہے کہ رٹ آف دا اسٹیٹ کا مطلب دیکھیں کس معاملے کے اوپر انہوں نے یہ سارا پروٹیسٹ کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو الیکشن امینڈمنٹ جو ایکٹ ہوا ہے 2017 کا, اس میں انہوں نے چینجز لے کر آئے ہیں. بات یہ ہے کہ جب بل پاس ہوتا ہے کیا وہ ڈسکریٹلی ہوتا ہے؟ وہ تو پہلے کمیٹی میں جاتا ہے, پارلیمنٹری کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, کمیٹی میں ان کی ڈیلیبریشن ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ہاؤس میں لے کر آتے ہیں, ہاؤس میں اس پہ بحث ہوتی ہے, اس کے بعد وہ پاس ہوتا ہے.
اور نمائندگی ہے پوری, مذہبی جماعتوں کی بھی نمائندگی ہے, سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے ساری.
اچھا وہاں سب کی نمائندگی ہے کیا؟ سارے اندھے بہرے لولے لنگڑے وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس بل کو پورا پڑھا نہیں, جنہوں نے اس کو دیکھا نہیں, کس طرح سے انہوں نے اس کو پہلے پاس کر دیا, اس کے بعد پھر جب دیکھتے ہیں جب اچھا یہ دیکھیں نا, یہ ڈسکریٹ وے آف ڈوئنگ آل دیز تھنگز سارے, اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہے ہیں نا. ایوری بڈی از لائنگ ود دی نیشن, ساری جماعتیں. اچھا اس میں عوامی لیگ بھی شامل تھی کیونکہ شیخ رشید صاحب ہیں جنہوں نے اس مسئلے
بہت زیادہ پولیٹیسائز کیا ہے بہت زیادہ.
تو اس کا مطلب ہے کہ ہو واز ایکچولی ہو از دی کلپرٹ؟ یہ سب اب آ کر اپنی اسکن بچانے کے لیے سارے کہہ رہے ہیں. اچھا پھر اب آپ یہ دیکھیں جو امینڈمنٹ کی ہے دوبارہ سے, اس کے اندر بھی اتنا انہوں نے حکم رکھا ہے, وہ یہ ہے کہ اب آپ نے آپ کو کوئی بھی آ کر کہہ سکتا ہے کہ جی یہ 2002 میں مشرف دور میں اس وقت تھا یا پتہ نہیں ختم کیا تھا یا تھا, کہ جی اب آپ سے کوئی بھی مانگ سکتا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں کہ ویدر یو آر ایم ڈی اور یو آر مسلم. مطلب یہ عجیب قسم کا یہ اتنا خوف ان کے اندر. اب بات یہ ہے کہ اس کو سارا پولیٹیسائز کیا ہے بیسیکلی, نہ تو کوئی ریلیجن اس کے اندر انوالو ہے اصل میں دیکھا جائے, نہ کوئی صحیح انٹینشنز انوالو ہیں. اب پی ایم ایل این کی آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے 90s میں انہوں نے رائٹ ونگ کی سیاست کی, اب وہ رائٹ ونگ کو چھوڑنا چاہتے ہیں, اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت سارے سیکولر چیزیں کی, انہوں نے وومن رائٹس کے بل کو پاس بہت بل پاس کیے, پنجاب میں بھی کیے, انہوں نے فیڈرل میں بھی اس کے اوپر کام کیا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ممتاز قادری کو ہینگ کیا, پھر آپ دیکھیں قائد اعظم کا یونیورسٹی کا ایک پورا سیکشن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ایک ایسی جو جن کو کہا جاتا ہے اسکالر ہے ان کے نام کیا, انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کی. پھر آپ ان کی لینگویج دیکھیں, ان کے بیانات دیکھیں, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے, بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب تو وہ دے آر ناٹ سکیئرڈ.
ایگزیکٹلی وہ ان کی بولر, اب لیکن ان کی بتائیں یہ جو بولنگ کلب بیک یا رسول اللہ والے پولیٹکس کر رہے ہیں,
دے وانٹ ٹو ویئر بوتھ ہیٹس.
یہ لاہور میں
انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہمارا ووٹ بینک بھی بچا رہے, مطلب وہ چھپ چھپا کے دیکھیں نا, آپ چھپ چھپا کے امینڈمنٹ کر رہے ہیں, آپ نے چھپ چھپا کے امینڈمنٹ کیا, اس کے بعد کیوں چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپنے کی ضرورت تھی کہ اس وقت ان کو پتا تھا اگر یہ باہر آ گئی بات,
اور اس چیز کو یہ باور یا کیش کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پولیٹیکلی یہ کتنا گین کریں گے, کیونکہ آلریڈی انہوں نے بہت چونکایا ہے بہت سارے مبصرین کو لاہور کے اندر.
گین کیا پولیٹیکل گین؟ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. مجھے بہت سارے واٹس ایپ میسجز جو گورنمنٹ کی طرف سے سرکولیٹ ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پیچھے اسٹیبلشمنٹ. اچھا اب میں گورنمنٹ سے ایک سوال پوچھتی ہوں, اگر ہر چیز کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, ہر چیز اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, دھرنے بھی وہی کروا رہے ہیں, مطلب دنیا کا ہر کام وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, تو پھر آپ گھر چلے جائیں.
صحیح,
اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ جب چاہ چاہیں سبارڈینیٹ کر سکتے ہیں, آپ اسٹیٹ کے اندر آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ کی کوئی ریٹ نہیں ہے, آپ
جبکہ آپ کی کمٹمنٹ بنیادی طور پہ ریٹ جو ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم رکھنا ہے,
آپ کے اندر ایسی کمزوری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو فوج کہتے ہیں وہ آپ پر آ کے اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ ہر طرف سے آپ کو دبوچ لیتی ہے, دین گو ہوم.
تو یعنی آپ کا بنیادی کام ظاہر ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم رکھنا ہے, اور اگر آپ اس میں بھی بہت زیادہ سمجھوتا میں جا رہے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں ہے. درزانہ ہمارے ساتھ رہی
ہے. اور یہ مزے کی بات ہے کہ جب فوجی حکومتیں تھیں انہوں نے کون سی ریٹ آف دا اسٹیٹ دیکھے نا, لال مسجد کا سانحہ.
Exactly.
جب معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے, ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اس وقت پھر ان کو یاد آتا ہے کیونکہ ان کو لال مسجد کے وقت کون پریشر تھا, چائنا نے پریشرائز کیا تھا.
ٹھیک, اب درزانہ ایک سیکنڈ ہمارے ساتھ رہے گا چونکہ اگلے سیگمنٹ بھی ہمیں جانا ہے, لیکن اس سے پہلے تین کالرز ہمارے ساتھ ہیں, ہو سکتا ہے ان کی بات کے اندر کوئی سوال ہو, اگر کمنٹ ہوئے تو کمنٹ سنگے, لیکن ہو سکتا ہے کوشچن ہو. مردان سے شمیم ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی مردان سے شمیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں.
جی بالکل, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام
سر. جی میں یہ کہنا چاہتا تھا, انالسٹ تو آپ کے پاس کافی بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں یہ ہمارے قومی اسمبلی میں ایک گروپ ہے جو اندھیرے میں تیر چلانے کی کوشش کر رہے تھے. یہاں پہ تو لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے نا, اور اچانک بجلی آ گئی تو پتا چل گیا کہ بھائی یہ تو مسئلہ ہو گیا, یہ کیسی بولتے کہ غلطی ہو گئی. اب غلطی والے کو آپ سزا دے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ایک شخص کے لیے پورے پاکستان کو کیپٹل کو جو ہے جام کر دیا ہے. یہ زاہد حامد ہے کون؟ پاکستانی ہے نا. ایک کو ہٹا دے, چند مہینے کی بات ہے, چھ مہینے کی بات ہے, یہ سیڈ پہ ہو جائے تو مسئلہ صاف ہے. اب اینا کا مسئلہ بنا لیا نون لیگ والوں نے.
صحیح, چلو یہ آپ کے کمنٹس ہو گئے, میں ویسے اس پہ بات کرتا ہوں. جی کلیم الامیہ والی سے. جی کلیم الامیہ والی سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میں یہ دردانہ صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہی ہیں, کیا یہ حکومت کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ ریٹ قائم کرے؟ کیا کوئی منسٹر یا کوئی بھی اس طرح خدا کے ریٹ قائم کرتا ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ اور وہ ایک ہی پیج پہ نہ ہو؟ اور آپ کھل کر یہ بتائیں کہ کیا آپ کے ذہن کے مطابق یا آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ اور میرا یہ ہے کہ پورا جب بل پاس ہو گیا اور اس میں جو انہوں نے غلطی مان لی ہے, تو اب اس کو ایشو بنا کے یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل, اس کا جو قادری صاحب کی شہادت ہے اس کے بدلے میں یہ ووٹ بینک لینا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. یہی رضوی صاحب اس کے جنازے میں بھی خود نہیں گئے تھے. آپ جو ہے یہ عوام کو انہوں اس طرح وہ کر رہے ہیں کہ آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس ایشو کو.
بہت شکریہ کلیم اللہ, آپ کے کم از کم آپ کے سوال کے اندر شمیم صاحب کا جواب بھی آ گیا. دردانہ بہت مختصرا ہمیں اگلے سیگمنٹ پہ جانا ہے, ڈاکٹر مہدی حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی اس کو رسپونڈ کیجیے گا اسٹیبلشمنٹ والے اینگل پہ, آپ سے ڈائریکٹ سوال کیا انہوں نے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ ایک پیج پر ہونا بہت ساری چیزوں کے اوپر, دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے یہاں فوج. بات یہ ہے کہ فوج ایک اسٹیٹ کا ادارہ ہے, اور اگر آپ کانسٹیٹیوشنلی چلیں تو وہ سبارڈینیٹ ہے گورنمنٹ کے, پرائم منسٹر کو جواب دہ ہوتا ہے, چیف آف دی آرمی اسٹاف. اب یہاں تو صورتحال بالکل مختلف ہے نا. اب ہر جگہ پر جو گورنمنٹ جو ہے وہ ہر جگہ پر اسٹیبلشمنٹ, اور ون پیج کیا بات ہوتی ہے, ون پیج کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو فارن پالیسی ہے, آپ کی ڈومیسٹک پالیسیز ہے, جن کے ذریعے آپ نے لا اینڈ آرڈر اور رول جو ہے جو قوانین کو جو نفاذ ہے, چاہے وہ بارڈرز کے اوپر ہے, ڈومیسٹک ہے, فورن ہے, اس کے اوپر آپ کو ون پیج پہ ہونا چاہیے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے اب چیف آف دی آرمی اسٹاف کو فون کر کے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ پھر سول ایڈمنسٹریشن کہاں چلی گئی ہے, اگر آپ نے ہر چیز ان کو فون کر کے پوچھنا کہ دھرنے والے کو.
درزانہ مجھے یہاں سے اس کو روکنا پڑے گا, ہمیں جانا ہے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں.
پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہماری سول ایڈمنسٹریشن اتنی ویک ہے, ہمارا سول ایڈمنسٹریشن کے گورننس کا اسٹرکچر اتنا ویک ہو گیا ہوا ہے کہ وی ہیو ٹو کال ان دی آرمی ٹائم اینڈ اگین, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل خراب ہو رہے ہیں.
Exactly. انسٹیٹیوشنز کو ظاہر مضبوط ہونا, تو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو اور پارلیمنٹ کو بھی مضبوط کرنا ہوگا, تبھی وہ ایٹ لیول بھی ہوں گے, ایٹ ایز بھی ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, بہت شکریہ. ایک چند سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات ہم کرتے ہیں بلوچستان سے 20 لاشوں کا ملنا اور سپریم کورٹ کا خود نوٹس.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رہیں گے, میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلروخ, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بلوچستان سے 20 افراد کی لاشوں کا ملنا جن کا بنیادی تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب سے تھا, جنوب مغربی صوبے سے, اور تربت سے یہ افراد جن کی لاشیں ملی تھیں ان کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا ہفتے کو, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. انیشلی جو خبریں آئیں جس میں مختلف انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ اس وقت بلوچستان کے اندر جو کنڈیشنز ہیں جس میں خصوصاً ان نیشنلسٹ گروپوں نے جنہوں نے ہتھیار اٹھا رکھا ہے, جو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے مفادات کے ساتھ کھیل رہی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر اکثریت صوبہ پنجاب سے ہے, تو ایک اگریشن جو ہے وہاں سے آتا ہے. اس سے پہلے بھی ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں, بہت سارے لوگ واپس منتقل ہوئے ہیں جو بلوچستان کے اندر ملازمتیں کر رہے تھے یا مزدوریوں کا حصہ تھے, صبح واپس جانے پہ مجبور ہوئے ہیں. لیکن اب اندازہ یہ ہوا ہے, آفیشیلز یہ بتا رہے ہیں اس بارے میں کہ جو لاشیں ملی ہیں در حقیقت یہ جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث لوگ تھے, یہ وہ ان لوگوں کو نوکری کا جھانسہ دے کے اور دیگر بیرون ممالک اور خاص طور پہ یورپ بھجوانے کے لیے لے کے آئے تھے, اور یہاں پہ وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا. اس میں کیا وہ براہ راست ملوث ہیں یا اس کے باوجود کیا کسی انٹائی گورنمنٹ جو گروپس ہیں یا انٹائی اسٹیبلشمنٹ جو گروپس ہیں انہوں نے ان کو ہائی جیک کر کے مارا ہے, یہ بہت ساری چیزیں ابھی واضح ہونی اور سامنے آنی ہیں. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سربراہ ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے, ممتاز ایجوکیشنسٹ ہیں. دردانہ نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کمنٹ کیجیے گا, کس کی زیادہ یہاں پہ کہنا چاہیے کہ ایٹ فالٹ نظر آتا ہے, اور اس طرح کے جو واقعات بڑے تواتر سے ہوتے ہیں جہاں پہ لاشیں بھجوائی جاتی ہیں لاہور کے لیے, ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر میڈیسن صاحب.
جی جی بات یہ ہے, دیکھیے کہ اس وقت جو حکومت ہے, مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت, وہ دونوں اتنی کمزور ہیں کہ کوئی ریٹ حکومت کی نظر نہیں آتی. یہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے اب
جی,
یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا.
صحیح.
وہاں جو انسانی اسمگلر ہیں
جی,
وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں, اور جو لوگ باہر کو جانا چاہتے ہیں روزگار کی تلاش میں
جی,
جن کا نظریہ یہ ہے کہ وہ یورپ چلے جائیں گے تو ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کا زور موٹو ایکشن لیا ہے
جی
کورٹ نے, اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اب حکومت جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے سے چلے گی
جی,
حکومت کی اپنی رٹ کہاں ہے, اس کے فیصلے کہاں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ انسانی اسمگلروں کا نشانہ بنتے ہیں
جی,
ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پہ قتل و غارت گری کا شکار بھی بنتے ہیں
جی,
اس کو روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ عدالت تو صرف نوٹس لے سکتی ہے, عدالت کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا تو حکومت کا کام ہے.
آلریڈی ڈاکٹر صاحب ہم پچھلے سیگمنٹس میں بھی یہی بات کر رہے تھے اور ہمارے پینلسٹ یہی کہہ رہے تھے کہ جو ریٹ جس طرح سے گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنی چاہیے, بھلے وہ اسلام آباد کا دھرنا ہو, بھلے وہ بہت سارے ایشوز ہیں جس کے اوپر کریٹکس بات کرتے ہیں, اگر وہ غائب ہے تو آٹومیٹکلی جو اسپیس یا جو ویکیوم کریٹ ہوگا کوئی نہ کوئی تو اس کی جگہ لے گا وہاں پہ, بھلے وہ عدالت آئے یا کوئی اور فوجی ادارہ آئے یا کوئی بھی ادارہ آئے.
نہیں, یہاں وہ اس کی جگہ جو ہے وہ لرنڈ آرڈر پیدا کرنے والے جو تنظیمیں ہیں یا انڈیویجولز ہیں, وہ پھر اپنے آپ کو اسرٹ کر کے اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. مفاد پرست طبقے جو ہیں وہ طاقتور ہو گئے ہیں, اور جب تک حکومت اپنی ریٹ بحال نہیں کرے گی, موجودہ حکومت جو ہے پاکستان کی کمزور ترین حکومت ہے 70 سال کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو, کئی نظر ہی نہیں آتی حکومت کہاں ہے. جو حالات اس وقت اسلام آباد کے ہیں وہ دیکھ لیجئے, دھرنا دیکھ لیجئے, جتنے تنازع پیدا ہو رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے, تو ایسا لگتا ہے جیسے اس ملک میں اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے.
صحیح.
اور جو حکومت موجود ہے وہ صرف ایک کرم پہ لگی ہوئی ہے کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں उनको किसी तरह मुश्किल से निकाल।
ये हमारा अगला सेगमेंट भी है डॉक्टर साहब, मैंने उसके ऊपर भी आपके कमेंट्स लेने। दुर्दाना नजम साहब, आप जरा इस पे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे भी हुकूमत और उसकी रेट की बात होगी, इदारों के अमल दखल की बात होगी है। अब मुझे ये ह्यूमन स्मगलिंग और नेटवर्किंग ट्रैफिकिंग इंटरनेशनली और ग्लोबल एक इशू रहा है। बहुत सारे मुल्कों ने जो इंटरनेशनल चार्टर के मुताबिक या इंटरनेशनल जो फोरम्स के ऊपर सजेशन आई वहाँ पे काम किया है और उसमें कमी लाई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। पाकिस्तान ने क्या किया है इस रेफरेंस में? और बार बार इस तरह के वाकयात आने के बावजूद भी 20 लाशें, अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हाथों ये लाशें मिलती हूं तो एक भौंचाल सा आ जाता है। लेकिन इनसेंसिटिविटी पाकिस्तान के अंदर क्यों है?
ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जरा डिफरेंट है। इसको आप अगर सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तनाजर में नहीं है, ये तुलबत वाला वाकया, ये इसमें अगर आप ये देखें, ये पंजाबियों की लाशें थी, जो 15 लाशें थी, मुझे इनका भी आई एम श्योर कि ये जो 5 लाशें हैं ये भी पंजाबियों की लाशें हैं। ये
पंजाब से थे।
एक सेकंड, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपका क्या ख्याल है वो ये 15 और 5 लोगों को लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे? वो करते ये है, उनका तरीका है वारदात वो लेकर, तो बहुत सारे इसका एक एलिमेंट ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए लेकर जाते हैं ईरान के रास्ते, फिर उनको आगे से यूरोप निकल जाते हैं, वहां जाकर इन्होंने लोगों को छांटा है और छांट कर पंजाबियों को निकालते हैं और निकाल कर उनको पंजाबियों को गोलियां मारी है। अच्छा, ये इसका असल एंगल इसका ये है। और ये बलूचिस्तान में ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि पंजाबियों के खिलाफ इस किस्म के कोई इस किस्म की ये क्रिमिनल वारदात की गई है। ये बहुत पहले एक एंटी पंजाबी सेंटिमेंट्स वहां था, बहुत ज्यादा कत्लो गारत हुआ है। और अब आप देखें कि तुर्बत का इलाका जो है ये वो इलाका है जहां से सीपैक का रूट निकलेगा, जो वेस्टर्न रूट है, और खास तौर पर इन्हीं इलाकों को आजकल निशाना बनाया जा रहा है। गवादर में आपने देखा कि हम होती रहते हैं, वैसे तो पूरे बलूचिस्तान में एक अनरेस्ट है लेकिन इन जगहों पर ज्यादा। और अब अगर आप भी थोड़ा सा और इसको इसको देखें तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल जितनी टेररिज्म के वाकयात पाकिस्तान में हुए हैं उनका ज्यादातर जो है जो मेजोरिटी में वाकयात हुए हैं वो बलूचिस्तान में हो रहे हैं।
सही।
और उसका एक बहुत बड़ी वजह
फीडबैक
भी है। तो ये आपने इन अच्छा फिर आप देखें कि इसके अंदर
लेकिन एक मैसेज तो वायरल मारने वालों को भी जाता होगा कि कम अज कम पंजाब में इतना खुशहाल नहीं है, लोग मजदूरी के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं बल्कि सारा कुछ बेच के जा रहे हैं।
वो तो खुशहाल नहीं है लेकिन आप इसको देखें, जो वाकया जिस तनाजर में किया जा रहा है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जिस जगह पर किया जा रहा है इट इज।
मैं समझ रहा हूँ ना, उसका वो जाविया है जो हम
ह्यूमन ट्रैफिकिंग
हमने बुनियादी तौर पर
उसमें जुमरे में डालकर आप नहीं हम
नहीं हमने अपने इब्तदाई में कहा है कि जो चैलेंजेस वहाँ पे रहे हैं खास तौर पे पंजाब के एथनिसिटी जिनका बैकग्राउंड वो है,
ये चीजें अब इनको पता है। वहाँ तो इतनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, अब मतलब वहाँ पुलिस भी है, वहाँ फौज भी है, वहाँ लीवाई भी है, वहाँ एफसी भी है, उसके बावजूद अगर इन, और फिर ये कोई आज के वाकयात तो नहीं है ना इनके
पहले से चले। मुझे जरा क्विकली बहुत सारे सब्जेक्ट्स को रैप अप करना है। कुछ हमारे कॉलर्स हमारे साथ हैं, फिर अगले हम पॉलिटिक्स पे जाएंगे। डॉक्टर मेहदी हसन साहब भी हमारे साथ हैं, दुर्दाना नजम हमारे साथ हैं और बाबर जैदी वो हमारे कॉलर हैं, और सादिक शिरानी डी आई खान से, मुरीद खान मियांवाली से और बख्त रवान मालाकंड से। जी बाबर जैदी, क्विकली और मुख्तसरन बताइएगा क्या कहना चाहेंगे। जी बाबर साहब, सादिक शिरानी डी आई खान से, मुरीद खान मियांवाली से।
सलाम अलैकुम जनाब, दोस्त कैसे याद कर रहा हूँ। मेरा मजी साहब से सवाल है कि एक पिटीशन की मार है वजीर आजम, अगर उसको घर भेज दिया जाए तो रिट गवर्नमेंट क्या करे? दूसरा मेरा सवाल यह है कि ये हम लोग शॉर्टकट के बहुत आदि हो गए हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, हमें ये आदत छोड़नी चाहिए। तीसरी बात यह है कि पहले सियासत को इस्तेमाल किया गया धरनों में और अभी मजहब को इस्तेमाल किया जाए धरनों में, तो ये जो हमारे सियासदानों ने खुद ये हमारा पंगा लिया है तो अभी ये पंगा हमारे गले का जो है ना वो हड्डी बन गया है, जो जनाब आया ये पता नहीं कब खत्म होगा। शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स थे उसमें क्वेश्चन नहीं था। हम चलते हैं जरा इसी के साथ ही पॉलिटिक्स के ऊपर। पाकिस्तान में आप ये प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से बराह रास्त मीडियम 972 किलोहर्ट्ज़ पे, जहां रंग वॉइस ऑफ अमेरिका से, मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ गुलरुख, और बात हम करेंगे जरा पॉलिटिक्स के ऊपर भी, सियासत के ऊपर भी। जैसे मेहदी साहब ने इससे पहले रेफरेंस दिया है कि इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी हुकूमत کے لوگوں کی ترجیح یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ظاہر معصوم ثابت کرنا ہے یا ان کا دفاع کرنا ہے. عدالت سے ان کو سزا ہوئی ہے اور عدالت کے بعد جس طرح کا ورژن یا جو بیانیہ انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے عوام کے سامنے کہ مجھے سزا جو ہے وہ کرپشن یا بدعنوانی پہ نہیں ہے بلکہ پیناما پہ بھی نہیں بلکہ اقامہ پہ ہوئی ہے, آج بھی کوئی تبدیلی نہیں تھی. بہت سارے مبصرین کا خیال تھا کہ شاید مختلف اپروچ کے ساتھ سامنے آئیں, لیکن ایبٹ آباد میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا اور ان لوگوں کو یہی میسج دیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو میں اس وقت عوامی عدالت میں آیا ہوں اور کچھ لوگ چند لوگ عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ کروڑوں کے مینڈیٹ کو ختم نہیں کر سکتے. کیا کہا انہوں نے نواز شریف صاحب کی گفتگو سے چند سیکنڈ, پھر انالیسز لیتے ہیں.
کیا آپ نے یہ فیصلہ تسلیم کیا؟ سن لو باقی پاکستان کی عوام, ایبٹ آباد کا فیصلہ سن لو. یہ چار پانچ لوگ کروڑوں عوام کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے منتخب شدہ وزیراعظم کو انہوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا, اور وہ بھی کرپشن پہ نہیں, اس لیے کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں دی. آپ کو یہ فیصلہ قبول نہ ہوئے تو پھر آپ کو نواز شریف کا ساتھ دینا ہوگا.
جی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, ذرا سیاسی زاویے پہ نہیں لیکن آپ ظاہر ایجوکیشنسٹ ہیں, اور میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ بالفرض اگر پاکستان کے پورے عوام یا نواز شریف صاحب کے پاس یا ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو کیا عدالت کا فیصلہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا, بے اثر ہو جائے گا؟ عدالت کے فیصلے یا عدالت میں کتنے جج فیصلہ کریں تو وہ پھر مؤثر ہوتا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کوئی منتخب ہو جائے نمائندہ, وزیر اعظم بن جائے یا وزیر بن جائے یا صدر بن جائے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قانون سے بالاتر ہو جاتا ہے. ان کے خلاف جو بھی ایکشن لیا گیا ہے وہ سب سے بڑی عدالت نے لیا ہے, اور اس میں صرف وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ لینے پہ انہیں نکال لیا ہے, یہ بات نہیں ہے. ان کو پورا پورا موقع دیا تھا عدالت نے کہ وہ اپنی منی ٹریل بتائیں, اور جو ان کے خلاف الزامات تھے وہ اس میں سے کسی کا جواب نہیں دے سکے. ان کو متعدد بار یہ موقع دیا گیا کہ وہ جواب دیں اس کا,
اور اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس یہ موقع ہے, نیب کورٹس کے سامنے وہ جواب دے سکتے ہیں. جی ہاں
جی ہاں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منتخب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون سے بالاتر ہو جائیں. اور آج بھی انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے عدالت کو یہ بار بار کہا ہے کہ پانچ آدمی جو ہیں وہ 20 کروڑ کے منتخب آدمی کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے. یہ تو یعنی آئین کی بھی خلاف ورزی ہے یہ کہنا.
ایک اپنے سر لسنر کے لیے ڈاکٹر مہدی صاحب ایک ریفرنس صرف,
کیا چیز چاہیے کیا غلط ہے
سر؟ میں ایک اپنے لسنرز کے لیے ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ, ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوتے ہیں, پہلا جو فیصلہ دیتے ہیں وہ کچھ مسلمان ممالک سے جو یہاں پہ امیگریشن ہے یا ویزا ہے اس کو بین کرتے ہیں. چیلنج ہوتا ہے ایک جج 30 کروڑ کے یا 33 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو پہلے ہی دن اسی وقت اس فیصلے کو رد کر دیتا ہے, ایک جج, ایک فیڈرل جج, اور وہ ہو جاتا ہے. تو کیا سمجھیں گے اب 33 کروڑ کا ہے تو پھر کم از کم 35 کروڑ فیصلہ دیں, کیا ہے مقصد, کیا ہے ان کا؟ دردانہ آپ بتائیے گا. دردانہ صاحبہ
کہتے ہیں نا جیسی روح ویسے فرشتے, جیسی مطلب عوام کو جو بیچتے ہیں وہ عوام اسے انہی کو عوام ہی لے کر آتی ہے نا. یہ یہی کہتے ہیں نا کہ عوام کی عدالت میں, پتہ نہیں عوام کی عدالت کون سی ہے اور یہ عدالت کون سی ہے. انہوں نے دے آر جسٹ ڈوئنگ پالیٹکس. اس میں اب جس طرح سے یہ جو بات کہنا کہ جی ہمیں اس پہ نکالا, اچھا اگر آپ کو غلط نکال بھی دیا مثال کے طور پر مان لیتے ہیں, تو بھائی آپ کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, اینی بڈی کین بیکم دی پرائم منسٹر, اور پارٹی کے پروسیس کو, پالیٹکس کے جو پروسیس ہے اس کو آگے چلنا چاہیے. یہاں پرابلم یہ ہوگی ہے کہ انا کا مسئلہ بنا دیا جی نواز شریف ہی. ابھی تو شکر ہے ان کی صاحبزادی نے کہنا بند کر دیا کہ چوتھی دفعہ نواز شریف پرائم منسٹر بنے گا. پہلے تو وہ جب اترے تھے وہ یہ بھی کہتی تھی کہ چوتھی دفعہ پھر بنائیں گے. مطلب یہ انہوں نے ایک انا کا مسئلہ بنا دیا. یہ اس میں تو کوئی پولیٹکس کی نظر ہی نہیں آ رہی, یہ تو ایک فیملی کا ایک پورا ایک سلسلہ ہے کہ جی ہم نے بننا ہے, ہم نے آنا ہے, اچھا آپ بھی آئیں, बिल्कुल लाइव पॉलिटिकल प्रोसेस है उससे गुजरती है, यानी कि ये बिल्कुल एक एक नवाज शरीफ के सर्वाइवल की एक जंग है।
लेकिन इस सर्वाइवल की जंग में ये
पूरी उसके ऊपर लगी हुई है,
अगर वो ज्यादा लोग मोबिलाइज कर लेते हैं तो कितना फायदा होगा उनको?
जी मोबिलाइज तो हो ही जाएंगे, मोबिलाइज क्या करना है।
सही,
मोबिलाइजेशन तो कोई नजर ही नहीं आ रही जाकर एक आप, और ये इतनी मतलब एक रिडिकुलस बात है कि आप पता नहीं कोई चले वहाँ 1,00,000 बंदा भी हो, आप 1,00,000 बंदे से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इन्होंने कह दिया कि जी नवाज शरीफ दोबारा गलत निकाला है, और जाकर आप लोगों के मुंह से पता नहीं क्या किस तरह से बातें निकलवा रहे हैं कि जी मतलब दिस इज, ये हमारी अगर थोड़ी सी भी बाशऊर कौम हो वो तो इनको वही मतलब देशों क्वेश्चन देम कि आप ये किस किस्म की गुफ्तगु कर रहे हैं और इसका इसमें अच्छा। फिर आप ये देखें अगर ये जजेस को कह रहे हैं तो ये पार्लियामेंट में बैठ के कौन सा अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं? अगर इनको अवाम की नुमाइंदगी करनी होती तो आज ये जो धरना होगा ये होता ही ना, जो इस्लामाबाद में हो रहा है, जो इन्होंने इतना बड़ा छुप छुपा कर जो अमेंडमेंट की है खत्म नबूवत की क्लॉज में, इनको छुप छुपा कर करने की जरूरत ही ना पड़ती। जिसको कह रहे हैं
मुझे इस सेगमेंट को भी खत्म करने से पहले तीन सवाल मैं ले लेता हूँ।
आपने पूरा सेक्शन निकाल दिया
जी, तीन क्वेश्चन मैं लेता हूँ।
अगर तो फिर तो लोगों को इनको जाके पूछना चाहिए, ये धरने वाले पूछे ना कि जी आप लोगों को हमने भेजा, आपने तो हमारी बात हमारे खिलाफ ही आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, दिस इज रिडिक्यूलस ये बातें करना कि जी वो जज। अच्छा ये तो अभी पता नहीं जुडिशरी क्यों खामोश है, इनको कंटेम्प्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ जिस किस्म की गुफ्तगु करते हैं, तो दिस इज मेरा। और मैं दूसरी बात ये है कि जितने इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे पनामा का जो केस चला है, दे आर वेरी लकी, इनकी तो गिरफ्तारी
बिल्कुल उसमें अदालत ने खैर अपने तफसीली फैसले में ये कहा है कि गलत बयानी हुई और जाली दस्तावेज सबमिट किए गए और सिर्फ अकामा की बात नहीं। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हमारे साथ हैं मतलूब मतीन सुलेमानी और वाजिद महमूद पिशावर से। मतलूब साहब क्या कहना चाहेंगे आप?
अस्सलाम वालेकुम जी, वाजिद महमूद बोल रहा हूँ पिशावर से।
जी वाजिद,
एक तो लुधियाना साहब का सवाल ये है ना पिछले सर्जन के हवाले से कि अगर पंजाब के लोग ज्यादा से ज्यादा बलोची सीख कर बलोचिस्तान में रहें और पंजाब के मफादात के हिफाजत के लिए वहाँ अपना रोल प्ले करें तो कैसे रहेंगे? और मैं भी असम साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारा सरकारी मीडिया जो है वो मुसलसल नवाज शरीफ के पूरे पूरे जलसे दिखाते हैं जिस तरह आज दिखाया गया है, तो अगर ये इंतखाबी मुहिम है तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? ये तमाम अखराज जो है ये किस जुमरे में जाएंगे?
जी डॉक्टर मेहदी हसन साहब, आप दूसरे हिस्से का, चूँकि आप जहर अबलाग आमा के प्रोफेसर हुए हैं, मैस कम्युनिकेशन,
इंतखाबी मुहिम नहीं है ये ये नवाज शरीफ साहब अपनी जो उनपे इल्जाम हैं जिसका वो अदालत में जवाब नहीं दे सके उसमें वो अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 जजेस का फैसला जो है उसको मैं तस्लीम नहीं करता क्योंकि मैं इलेक्टेड वजीर आजम हूँ।
तो इसमें वो उस चैनल को सर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें पूरे
मतलब ये नहीं होता कि आप कानून से बालातर हो गए जी।
तो इसमें क्या वो चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं सरकारी टेलीविजन की भी बात करें जिसमें जाहिर है तमाम सियासी जमातों के हामियों का टैक्स जाता है, हत्ता कि टैक्सेस जो हैं वो जजेस की जेब से भी जाते हैं, तो क्या वो इस चैनल को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फेवर में?
नहीं, देखिए बात ये है कि सरकारी टेलीविजन हर हुकूमत के दौर में यही काम करता रहा है, कोई नई बात नहीं है, वो आज की बात नहीं है, माजी में भी जितनी हुकूमतें थी वो क्योंकि हुकूमत का स्पोक्स मैन है इसलिए हम ये समझते हैं कि उससे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हालांकि बहुत दफा क्रिटिसाइज किया गया और ये कहा गया कि वो आवाम के टैक्सेस से चलता है और उसको किसी एक जमात या एक हुक्मरान का
जाहिर है वो स्पोक वो मोह टारगेट नहीं होना चाहिए। दुर्दाना ये बताइएगा अगर आप यही सरकारी टेलीविजन ही ले लें, सरकारी कम्युनिकेशन का इदारा ही ले लें, ये कितना इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक है और इसके ऊपर सियासत की छाप नहीं है? कम से कम इसको तो एक
ऐसा कोई भी हमारा अदारा जो है डेमोक्रेटिक नहीं है, कहीं किसी अदारे में डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसे ये पता नहीं कहाँ की बातें, ये इलेक्शन हो जाना, इलेक्शन तो हिटलर ने भी करवाए थे, वो इलेक्शन के जरिए आया था, ये ऐसे बातें बनी हुई है कि जी कौन सी डेमोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो अगर आपकी ऑपोजिशन थोड़ी स्ट्रांग ना हो तो प्रोबेबली वहां भी जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी हमें नजर, ऑटोनॉमी देखिए पीटीवी पे कहाँ ऑटोनॉमस है पीटीवी, आप किसी मतलब दिस इज ये तो, और वैसे भी कभी भी जैसे अभी मेहदी साहब ने कहा कि पीटीवी तो कभी भी ऑटोनॉमस नहीं रहा और ना होगा, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से क्वैश किए हैं, ऑपोजिशन की तकरीरें नहीं सुनाई नहीं दिखाई, तो दिस इज, ये तो देखिए डेमोक्रेसी तो एक मिजाज आपका मिजाज खाली क्रिएट करना है, जिससे आजकल इन्होंने पीएमएलएन ने क्रिएट किया हुआ है कि आप एटीट्यूड से आप दिखा दें कि जी आप फ्री स्पीच कर रहे हैं, आप लोगों को तनकीद कर रहे हैं, इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी. जब तक के वाकई फ्रीडम हो हर इदारे को, पुलिस ऑटोनोमस नहीं है, इलेक्शन कमीशन
ऑटोनोमस
हुई है, उस पर भी उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया.
मतीन सलमानी हमारे साथ है. मतीन सलमानी जी,
मैं ये मेरे महाराज से पूछना चाहता हूँ क्या भी मतलब ये सिख पंजाब किला से है, ये मुसलमान किला से है. दूसरी मेरा सवाल ये है कि इराक में नूर सईद नामी एक शख्स अंग्रेजों ने 30 बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया था. अब ये फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ और इसका पूरा का पूरा खानदान जेल जाएंगे, इसकी मुकदर बन गई है ना, वो मानी या ना मानी. 2-3 महीने आप देखेंगे ना कि इसका क्या असर हुआ.
बहुत शुक्रिया आपका, आपके कमेंट से सवाल नहीं था, बेहद शुक्रिया आपने. तमाम पैनलिस्ट का ब्रेक हम लेंगे सामिन, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो अफगानिस्तान से मुतालिक कुछ डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे. कामरान बुखारी हमारे साथ मौजूद होंगे और मरियाले अबासीन साफी हैं वहाँ काबुल से, वो हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद.
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर. जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए. दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर. अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है. इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम जहां रंग के साथ मैं हूं असद हसन, और प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ गुलरुख. और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे अफगानिस्तान से मुतालिक 2-3 डेवलपमेंट्स हैं. एक तो ये कि सबसे पहले काबुल हुकूमत इस बारे में तहकीकात कर रही है कि तालिबान के पास ऐसे हसास आलात हैं, ऐसे जदीद आलात हैं जिसकी मदद से वो रात के अंधेरे में भी देखने की अहलियत रखते हैं, और ये आलात जो हैं वो रूसी साख्ता हैं. इल्ज़ाम ये है मुबैना तौर पर कि ये जो आलात हैं वो रूस की तरफ से फराहम किए गए हैं. इस हफ्ते हुकाम ने बताया यह था कि इस बात की तहकीकात करेंगे कि तालिबान अस्करी पसंदों को जिन जदीद आलात का मुबैना इस्तेमाल करते देखा गया है वो दरअसल रूस से हासिल किए गए हैं, वो किस चैनल से आए हैं. वजारत दिफा के तर्जमान जनरल दौलत वजीरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की और कहा यह कि हम इस बात को मुस्तरद नहीं कर सकते कि तालिबान अंधेरे में देखने वाले चश्मे इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनके पास ये काफी तादाद में नहीं है. उन्होंने इसका इस्तेमाल सुबह फरा हेलमंद और दीगर चंद मकामात पे किया है. ये कुछ डेवलपमेंट है, ज़रा इस पे भी बात करेंगे. और दूसरा ये कि अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला वो यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका के दौरे पे थे, यहाँ पे उन्होंने विजिट किया, मुख्तलिफ सर्विसेज के नुमाइंदों ने उनसे बात की, हमने भी कुछ सवाल उनसे किए थे, ख़ासतौर पर इस रेफरेंस में कि तालिबान अफगान तालिबान के साथ जब मुज़ाकरात की बात होती है तो उसमें बाकी मुल्कों को तो देखा जाता है कि उनका क्या रोल होना चाहिए, तो बराह रास्त काबुल की हुकूमत कितना इंगेज कर रही है. और यह कि काबुल की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो अपने सियासी मफादात के लिए जो यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर दो बड़े हिस्से हैं वो तालिबान के साथ बातचीत में संजीदा नहीं है. इस रेफरेंस में हमने उनसे सवाल किया था और ये कि अगर तालिबान आ जाते हैं तो वो किसकी स्पेस लेंगे, अगर लेट्स से कि वो मुज़ाकरात का या सियासी अमल का हिस्सा बनते हैं, उनका वर्जन सुनते हैं. और फिर एनालिसिस के लिए कामरान बुखारी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तजियाकार हैं, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम ऑन एक्सट्रीमिज्म से वाबस्ता हैं, ग्लोबल पॉलिसी सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी एंड फेलो विद प्रोग्राम ऑन एक्सट्रीमिज्म. मरियाले अबासीन टीवी एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं आरियाना न्यूज़ के साथ, काबुल से उन्होंने हमें ज्वाइन कर रखा है. पहले डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला, वॉइस ऑफ अमेरिका में उन्होंने क्या गुफ्तगू की?
आई डोंट थिंक इन द क्वेस्ट फॉर पीस देयर इज अ डिफरेंस अमंग्स द पीपल ऑफ अफगानिस्तान और विद इन द यूनिटी गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट कारजई एंड प्रेसिडेंट गनी एंड मायसेल्फ वी बोथ बिलीव दैट the door for talks should be open, should remain open. In an example which does not give you the whole image of war and peace in our country, but let's take the Mr. Hikmatyar's joining the government and giving up where he was. Of course, the rest of the agreement between the unity government and Mr. Hikmatyar yet to be implemented, including demobilization. But at the same time,
Dr. Abdul Abdul Latif, executive of Afghanistan, وہ ہمارے سوال کا اردو ریڈیو کے سوال کا جواب دے رہے تھے. کامران بخاری صاحب, آپ ذرا اس ریفرنس میں بتائیے گا, اگر براہ راست کابل کی حکومت کو مذاکرات کرنے ہیں طالبان کے ساتھ یا ان کو انگیج کرنا ہے, سو اس سیاسی عمل میں ان کا اپنا کتنا کردار ابھی تک آپ دیکھتے ہیں؟ اپنا ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ صاحب کیٹیگوریکلی, میں اپنے لسنرز کو بتا دوں کہ وہ اس کو تردید کر رہے تھے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس ریفرنس میں, امن ترجیح ہے, اور حتیٰ کہ طالبان کے ساتھ بھی امن ترجیح ہے, اور اس کی مثال حکمت یار کی حکومت میں یا کابل کے ساتھ شمولیت کو انہوں نے بنا کر پیش کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ آگے چل کے طالبان بھی جو اس وقت ہمارے مخالف لڑ رہی ہیں وہ شاید دوسرے دھارے پہ کھڑے ہوں گے, یعنی دوسری طرف کھڑے ہوں گے, یعنی حکومت کا یا سیاسی عمل کا حصہ ہوں گے. جی کامران,
اصل جہاں تک تو ہدف کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سارے جو دھڑے ہیں, جتنے بھی کوارٹرز ہیں جن کو ہم افغان ریاست کا حصہ سمجھتے ہیں, وہ تمام کے تمام جو ہیں, چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہوں, چاہے وہ مرکزی لیول پہ ہوں, چاہے وہ جو وہاں کی اپوزیشن ہے, جو لیگل اپوزیشن ہے اس کے حصہ ہوں, وہ سب کے سب تو یہی چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس طرح کیا جائے, اور وہاں پر شدید اختلافات ہیں. اگر اشرف غنی صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو عبداللہ عبداللہ کے اپنے بیانات ہیں کہ جو ان کو جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے عطا محمد نور جو بلخ کے جو ہے گورنر ہیں اور جو حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے جمعیت اسلامی, وہ اس کے سربراہ ہیں, وہ ان کا اپنا ایک جو ہے موقف ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک طرف ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر فرض کریں کہ افغان ریاست کے جتنے دھڑ ہیں وہ ایک جگہ پر جو ہے نا کھڑے بھی ہو جائیں, تو دوسری جانب جو ہے وہ کس سے بات کریں, کون سے طالبان سے بات کریں؟ طالبان بھی تو اب مختلف قسم کے ہیں. اس میں ہے طالبان وہ ہیں کہ جو جن کا اثر و رسوخ پاکستان کے ساتھ ہے, ایران کے ساتھ ہے, روس کے ساتھ ہے, چین کے ساتھ ہے, پھر ان کے آپس میں اختلافات ہیں, وہ اختر رسول کا ایک گروپ ہے. اسی طریقے سے حقانی وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں. تو جو نیگوشیٹنگ پارٹنر ہے دونوں جانب صحیح. وہ ایک جگہ پر ایک پیج پر نہیں ہے,
وہ ایک پیج پہ نہیں. مریالے وسین, آپ کا نقطہ نظر اس پہ کوئکلی, باری باری دونوں ایشوز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں.
جی السلام علیکم آپ کے سارے سننے والوں کو, مہمانوں کو, اور آپ کو سلام.
وعلیکم السلام.
ٹوٹلی جب ہم افغان ایشو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پچھلے 3.5 سال سے سیکورٹی سچویشن میں کچھ اونچ نیچ ہو گئے, اور ابھی اپنے بہت برے حالت میں افغانستان کی سیکورٹی سچویشن, اور اسی وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں ایک پہلو اگر ہے لڑائی جھگڑے اور خودکش حملے یہاں پہ ایکسکلوژنز کے, تو دوسرا پہلو ہے زندگی کا, جہاں پہ ڈپلومیٹک ایفرٹس جاری ہے, جہاں پہ زندگی جاری ہے, جہاں پہ افغان یوتھ اپنا کام کر رہے ہیں. اور جب سوال اٹھتا ہے ریسنٹ وزٹس کے بارے میں, تو میں اس سے پہلے آنا چاہوں گا جس کے ہمارے دوست نے اشارہ کیا, یس دیر واز نو ڈاؤٹ اس سے پہلے بہت کشمکش زیادہ تھی انسائڈ دی گورنمنٹ, بٹ پر اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کشمکش اور اختلافات جو ہے یہ کچھ قابو میں آ رہے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ اور ڈاکٹر غنی, اس کے بعد جب یو ایس اسٹریٹجی افغانستان اور اوور آل ساؤتھ ایشیا کے بارے میں سامنے آ گئی, تو یہ اختلافات کچھ تہنشین ہو گئے, کچھ کم سے ہو گئے. اور اس کے بعد جب ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کچھ ہے, ابھی بھی اختلافات ہے. آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ جب کوالیشن گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اختلافات ہوتی رہتے ہیں.
صحیح, ایگزیکٹلی, ظاہر وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوگی. تو کامران, ایک اینگل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بہت سارے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کی جو انگیجمنٹ یہاں واشنگٹن میں کچھ تھنک ٹینکس میں بھی رہی ہیں, اور پھر یہاں وائس آف امریکہ کے اندر, تو اس کے اوپر جو انالیسز آئے, جو گفتگو ہوئی, وہ یہ کہ یہ تاثر ملا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنا ہائی پروفائل وزٹ ہے اور اس میں کھل کے ایسے جیسے کوئی ڈائریکٹ الزام کا ایک سلسلہ رہا ہے کابل اور اسلام آباد کا, اسلام آباد کے اوپر یا پاکستان کے اوپر, وہ نام لے کے نہیں کیا گیا. حالانکہ براہ راست ایسے سوال کیے گئے تھے کہ طالبان کے لیے پاکستان کی کیا سپورٹ ہے, سو ایک آدھ دفعہ نام لینے کے بعد انڈائریکٹلی کمیونیکیشن ہوئی ہے, کوئی اگریشن یا جارحیت نہیں تھی پاکستان کے خلاف, سو کوئی وہاں پہ بھی کوئی پالیسی شفٹ آیا ہے؟ یس، پالیسی شفٹ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو امریکی سالسی کا بھی جو ہے ایک عمل ہے کہ امریکہ جو ہے ادھر بھی بات کر رہا ہے، ادھر بھی بات کر رہا ہے. دوسری جانب میں سمجھتا ہوں کہ جو افغان جو حکمران ہیں، جو افغان لیڈران ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کے اندر سے افغان طالبان کو ایک طرح سے جو ہے حمایت حاصل ہے، چاہے وہ ریاستی عناصر ہیں، غیر ریاستی عناصر ہیں، یا دونوں ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس وہ جو پشپنائی مل رہی ہے افغان طالبان کو پاکستان کی سرزمین سے، کیا وہ ڈفرنس کریٹ کرتی ہے بیٹل سپیس کے اوپر؟ آیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اگر وہ ٹیپ، اگر سمجھیں کہ وہ ٹیپ ہے، اس ٹیپ کو کسی طریقے سے بند بھی کر دیا جائے، تو کیا جو جنگ ہے اس میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ اور صدر اشرف غنی اور دیگر جو افغان لیڈران ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جو ہے ایک عمل جو ہے وہ افغان پاکستان کی پشپنائی کا ہے، لیکن دوسری جانب یہ جو جنگ ہے وہ افغانستان کی سرزمین پر جاری ہے.
صحیح.
اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک ریئلائزیشن ہے سیاسی اہداف کے لیے، یعنی سیاسی محرکات کے تحت بھی پاکستان کے وہ جو بیک اینڈ فورتھ پاکستان اور جو ہے افغانستان جیسی ہے وہ چلتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپ ڈاؤن وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو ہے ہم کہ جو ان کا جو اندرونی معاملہ ہے اس کے اندر بھی جو ہے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
تو یہ ریئلائزیشن ہے شاید اس کے بعد. مجھے اس کا ذرا دوسرا حصہ ہے اس پہ جانا چاہوں گا. مریال حسین، یہ بتائیے گا کہ اس انویسٹیگیشن کے بارے میں کیا خیال ہے کہ روس سے جدید آلات فراہم کیے جا رہے ہیں، بشمول ایسے جو نائٹ ویژن اکوپمنٹ ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے طالبان کو. ظاہر ہے یہ ان کو بہت مددگار ہوگا ان کی عسکریت پسندی کے اندر. سو اس کو کیسے ٹیکل کیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہیں؟
افغانستان میں فراڈ کی یہ وار جو چل رہی ہے، اس کا آپ کو پتا ہی ہے کہ بہت زیادہ طویل ہے اور ابھی کچھ سینریوز چینج ہو رہے ہیں، کچھ ٹف حالت میں آ رہی ہے، کچھ ایسی حالت ہمیں دکھ رہے کہ ہمیں 1980s کی یاد دلاتی ہے جب یہاں پہ فورین سوویت یونین انوالو تھا افغانستان میں. تو اس وقت پہ امریکہ تھا جو مجاہدین کو اسلحہ دے رہا تھا، ان کی سپورٹ کر رہا تھا. اب کچھ ایسا دکھ رہا ہے کہ ایسا ہی کچھ اپوزٹ سچویشن میں آ رہا ہے،
یعنی روس کی طرف سے
اور رشیا کی طرف سے. جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پراکسی وار افغانستان کی سب سے بڑی، زیادہ سب سے زیادہ ٹف اور بہت قوتناک ایشو ہے افغانستان میں. اور اسی سلسلے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو رشیا پلس اس کی کوالیشن اور یو ایس پلس الائز،
یہ
افغانستان میں انوالو ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے. کئی آئی تھنک مور دین 50 ایئرز ابھی گزر چکے ہیں اس بات کی. اور سب سے زیادہ جب ہم افغانستان میں بات کرتے ہیں تو رشیا کی انوالومنٹ یہاں پہ آپ نہیں چھپا سکتے. آپ جب پراکسی وار کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کا
وہ چھپانا مشکل ہوگا. مجھے ذرا سپورٹس کے بھی آنا ہے، آپ کے ساتھ بات کرنی ہے مریالے، تو مجھے اس کے لیے وقت تھوڑا سا بچانا ہے. کامران صاحب،
جی 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 جی، شارٹ ہی بتاؤں گا. جی، رشیا نے یہ ریجیکٹ کیا ہے اور یو ایس کی طرف سے زیادہ دباؤ لایا جا رہا ہے وہاں سے.
اچھا، یہ آپ نے کہا، ظاہر بیلنس ہو گیا کہ روس کی طرف سے وہاں پہ تردید آ گئی.
وہ کہہ رہے کہ ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، پر رشیا بھی یہ بات ابھی تک ریجیکٹ کرے، پر اس میں کوئی شک نہیں رشیا انوالو تھا، انوالو ہے اور انوالو رہے.
کامران صاحب، مختصر رشین سپورٹ فار طالبان انکلوڈنگ یہ جو نائٹ ویژن اکوپمنٹ ہے اس کی فراہمی کے؟
جی اسد، دیکھیں اگر کوئی کسی ملک کے سے مینوفیکچرڈ اسلحہ ہے تو ضروری نہیں ہے، 100% ہی ضروری نہیں ہے کہ وہاں کی ریاست جو ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ اینڈ یوزر کو فراہم کر رہی ہے. اینڈ یوزر اس میں افغان طالبان ہے سلسلے میں. تو یہ سب کو پتا ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے اسلحے کی جو کاروبار ہے اس میں اسمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ اور دوسرے چینلز ہیں، بخوبی ہیں. تو ابھی اس بات کی جو ہے وسوخ سے کہنا کہ کیا یہ روسی ریاست جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے، ان کی انٹیلیجنس سروس جی آر یو فراہم کر رہی ہے، یہ قبل از وقت ہوگا. اس کے لیے مزید جو ہے تحقیق کی ضرورت ہوگی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ حتمی فیصلہ کرنے میں ہم ناکام ہو جائیں، آیا یہ ریاستی عمل ہے یا یہ بازار سے خریدا گیا, کالے بازار سے خریدا گیا کتنے ہیں. تو لیکن یہ بات میں اپنا جو میرے ساتھی ہیں میں ان سے اگری کروں گا کہ دیکھیں پراکسی وار ہے, اس میں روس جو ہے ان کی مختلف طریقے سے معاونت بھی کرتا ہے. ایک زمانے میں جو ہے روس وہ جو اپنا کمیونسٹ جماعت کی اور جو کمیونسٹ کا ساتھ دے رہا تھا اور جو اسلامسٹ آج جو ہے وہ چیس بورڈ جو ہے وہ بالکل ہی بدل گیا ہے, اس میں نئے ایکٹرز ہیں
اور نئے ایکٹرز. بہت شکریہ کامران بخاری صاحب, معذرت چاہتا ہوں کلامی کی بھی آپ نے میں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں اور آخر میں ہم چلیں گے سپورٹس کرکٹ کی بات پر بات کریں گے اور یہ وہ بھی افغانستان سے متعلق ہے. افغانستان کے اندر جو کرکٹ کے لورز ہیں فینز ہیں ان کے لیے بہت بڑی خبر کہ انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ جیت لیا ہے اور پاکستان کو شکست دی ہے, ٹوٹلی ناک آؤٹ کیا ہے. اور یہ اس ریفرنس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر نیا ٹیلنٹ آئے گا تو جو نیشنل ٹیم ہے اس کے لیے جو فریش بلڈ ہے, جو نیو لیگز ہیں اس کی فراہمی ہوگی اور اس سے جو کرکٹ ہے وہ افغانستان کے اندر مزید پروموٹ ہوگی. اور بظاہر بڑی بہت شاندار یہ کامیابی ہے, بڑا انسپائرنگ ٹیلنٹ اس میں نظر آیا ہے. عمیر الوی ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے اور مریالی عباسین وہ کابل سے, انہوں نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے. عمیر کوئکلی, پاکستان کمپلیٹلی آؤٹ کلاسڈ اس میچ کے اندر اور جو جھلکیاں میں بالنگ کی نظر آئی ہیں کہیں نہیں لگا کہ یہ افغانستان ایک نوزائیدہ کرکٹ نیشن ہے اور اس کے یہ بالکل بچے کھیل رہے ہیں, بہت میچور کرکٹ جو ہے وہ نظر آئی اور بڑی شاندار سپورٹس وہاں پہ نظر آئی ہے.
دیکھیے جب افغانستان نے اس سے پہلے بھی دو تین سال پہلے جب میچز کھیلے تھے پاکستان کے ساتھ, جب انضمام ان کے کوچ تھے, تب بھی آپ کو یہ نظر آیا تھا ایک اسپارک کہ وہ دل سے کھیلنا چاہ رہے ہیں, وہ جیتنا چاہ رہے ہیں, وہ جیت نہیں پا رہے ہیں. صحیح ہے, اور وہی چیز جو ہے ان کی انڈر 19 میچ نظر آئی ہے کہ انہوں نے ٹوٹلی آؤٹ کلاس کر دیا ہے. بھائی پاکستان ٹیم کا پرابلم ہمیشہ سینئر ہو کے جونیئر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم دوسری ٹیم کو ہلکا لیتے ہیں اگر وہ بالکل نئے ہیں. ہم وہ واحد ٹیم ہے جو زمبابوے سے بھی ہار چکے ہیں, جو آئرلینڈ سے بھی ہار چکے ہیں, جو مطلب اس طرح آج افغانستان سے بھی ہار گئے. تو ہمیں ان کو سیریس لینا ہوگا اور ان سے سیکھنا ہوگا. دیکھیے سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ کسی سے سیکھ سکتے ہیں. افغانستان کی ٹیم جو ہے اٹ از آن رائز اور یہ آگے چل کے ایک بہت آپ کا اس علاقے کی جو ہے بہت اچھی ٹیموں میں سے.
مجھے کوئی شبہ نہیں, جتنے کرکٹ کی تھوڑی بہت سمجھ مجھے ہے
جلدی ہوگا.
اگزیکٹلی جتنے کرکٹ کی مجھے تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے, جب میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں ان کا پیشن, ان کی اسکلز, ان کی بلڈ, سو یہ مجھے خاص طور پہ شارٹ فارمیٹ کے اندر بہت آگے جاتی ہوئی ٹیم نظر آتی ہے. مریالے بسین آپ بتائیے گا اس فتح پہ افغانستان کتنا خوش ہے, افغانستان کے کرکٹ لور, اور یہ جو کرکٹ گیم ہے یہ گیم سے آگے بھی کوئی ایک یونیفائنگ فیکٹر ہو سکتا ہے افغانستان کے اندر؟
جی ہاں, آج افغانستان کے لیے ایک جشن کا دن تھا. آپ سوشل میڈیا میں جا پہ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی تک کنگریچولیشن کے پیام آ رہے ہیں, واپس سارے افغان اکٹھے ہو کے بہت سی جگہوں پہ میں نے آج دیکھے کابل سٹی میں کہ جشن کی طرح اس دن کو انجوائے کر رہے تھے, سیلیبریٹ کر رہے تھے. ہم آفس میں تھے آج تو سارے سارا دن یہ میچ دیکھ رہے تھے, تو آپ کو پتہ ہی ہوگا پاکستان وہ تو ٹف ٹیم اور افغانستان جو بہت زیادہ اس عرصے میں نیا تھا, تو سب کہہ رہے تھے. ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے پاکستان اگنور کر رہا تھا افغان ٹیم کو, جب وہ کہنا چاہتے تھے فرینڈلی میچز ہونے چاہیے تو پاکستان کہہ رہے تھے آپ ہماری لیول اتنا نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ کھیلے. پر آج آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا اور سب کو میرے خیال سے آج یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ افغانستان از آن دا رائز اسپیشلی ان کرکٹ. اور جب ہم دیکھ رہے تھے آج جس پیشن کے ساتھ جس سوچ کے ساتھ لڑکے کھیل رہے تھے, تو یہ ہمیں ایک اور میسج دے رہا ہے آفٹر
کہ یوتھ آن رائز, جسے آپ پہلے بات کریں کہ یوتھ
اے ٹیم میں یعنی نیشنل ٹیم میں, تو یہ ایشین اور ورلڈ کپ کے لیے
کوئی شبہ اس میں نہیں ہے. عمیر یہ بتائیے گا پاکستانی ٹیم میں کیا خامیاں نظر آئیں, بظاہر جو کھیلنے کے اندر ایک کریکٹر کریز پہ نظر آتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے پاکستان کی سینئر اور جونیئر ٹیم میں؟
بالکل نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ جب سب کو پتا ہے کہ ٹیلنٹڈ پلیئرس کو آپ نہیں کھلائیں گے اور آپ رشتے داروں اور ان کو کھلائیں گے تو یہی چیزیں ہونی ہیں. آپ مجھے بتائیے کتنے پلیئرز ایسے ہیں جو میں اور آپ بیٹھ کے نوٹ ڈاؤن کر کے نکال سکتے ہیں جو نہیں کھیل, جن کو ٹیم میں ہونا چاہیے جو نہیں ہے, لیکن یہ سلیکٹرز کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کام تو ان کا ہے نا. اور آپ دیکھیے اگر آپ کا کوئی رشتے دار ہے وہ کھیلتا ہے آپ پروموٹ کیجیے, مگر آپ کسی اس سے بہتر آدمی کے اس کے بندوق کندھے پہ بندوق رکھ کے اس پہ فائر نہ کریں. ہمارا یہی پرابلم ہے اور یہی ہونا ہے.
مجھے ختم کرنا ہوگا اس کو, شو کو بھی اور بہت شکریہ آپ کا عمر علوی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. زمر مریالیہ بسین, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. اور افغانستان کی طرف سے مجیب, جنہوں نے ایکسٹراآرڈینری شاندار بالنگ کی, 5 وکٹیں حاصل کی, بہت امپریسو تھے. بڑا فیوچر نظر آتا ہے نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ کرکٹ کو ایک بڑا اسٹار ان کی شکل میں مل سکتا ہے. ان کالر سے معذرت جن کی ہم کال نہیں لے سکے, احمد کمال ٹانک سے تھے اور طارق چغتائی قصور سے, ان سے ہم بات نہیں کر پائے ہیں. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھیں ہمارے ساتھ گلرخ, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خطاب کی اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر. پروڈیوسر ہیں اسفر امام. کہیے کیسے ہیں آپ سب, خیریت سے ہیں؟ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے ڈائبٹیز یا ذیابیطس کا مرض, جسے